أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله رب العالمين ہم ایک بار پھر ساتویں سیشن اور لیکچر میں ہم پہنچے تھے حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنا شروع کیا اور اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ ریزیوم کریں اس ڈسکشن کو ہم چاہیں گے کہ ایک بار ہم اجازت لے لیں حضرت عباس علیہ السلام سے ان سے اذن دخول مانگیں اور ان سے ان کو سلام کریں اور ان سے دعا طلب کریں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں تاکہ ہم سچائی کے ساتھ اور صدق و صفا کے ساتھ اس بحث میں وارد ہوں اور حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم علیہ السلام کی درست معرفت اور حقیقت کے قریب جا سکیں کیونکہ میں نے کیوں کہا حقیقت کے قریب اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اولیاء خدا میں سے ہیں اور ان اولیاء خدا میں سے ہیں جو کہ اس ولی خدا کے مقام کے بہت اوج پر ہیں اگرچہ معصوم نہیں ہیں لیکن اس مقام اس اوج پر ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم درخواست کریں ان سے دعا وصول کریں انشاءاللہ اور اب آتے ہیں ہم اس بحث میں وارد ہوتے ہیں ہم نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے کچھ القابات آپ کے سامنے ذکر کیے ان کا زندگی نامہ ان کی بایوگرافی ہسٹوریکلی آپ کے سامنے پیش کی جنگ صفین میں ان کا کیا کردار تھا امام علی علیہ السلام کے دور میں اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو ان کا کردار تھا اور اسی طرح آخر میں ہم نے لاسٹ سیشن میں امام حسین علیہ السلام کے دور میں جو ان کا کردار اور جو وفاداری اور ولایت مداری اور اطاعت کا مظاہرہ جو انہوں نے کیا وہ ہسٹوریکلی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اینڈ دین آج ہمیں کیا دیکھنا ہے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں دوسرے اماموں نے کیا بیان فرمایا ہے یہ واقعاً ایک عجیب ہے حضرت عباس کے لیے ایک امتیاز ہے ایک افتخار ہے حضرت عباس کے لیے کہ ایک تو فزیکلی وہ حاضر تھے امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں ان کی شہادت کے بعد بھی آپ دیکھیں ان کا تذکرہ دیگر ائمہ ہدا علیہ السلام بھی کرتے ہیں جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیا امام صادق علیہ السلام نے اور اسی طرح حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام نے حضرت عباس کا تذکرہ اپنی معروف زیارت ناحیہ مقدسہ میں ان کا ذکر شریف فرمایا ہے لیکن آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے امام حضرت عباس کے بارے میں کیا فرمایا دیکھیں امام سجاد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں رحم اللہ العباس فلقد آثر وابلا وفدا اخاه بنفسه حتى قطعت يداه خداوند متعال عباس پر اپنی رحمت نازل فرمائے بے شک عباس نے ایثار اور فداکاری اور سیکریفائس کا نذرانہ پیش کیا فداکاری دکھائی اور اپنے امتحان کو جو خداوند متعال نے ان سے کربلا کے میدان میں خصوصاً لیا اس سے بخوبی جو ہے وہ باہر آئے اور اپنے امتحان کو بخوبی 100 نمبر کے ساتھ اگر آج کی زمانے میں اور آج کی ٹرمینالوجی میں اگر میں تعبیر کروں 100 out of 100 انہوں نے اپنا امتحان پاس کیا رحم اللہ العباس خدا رحمت کرے عباس پر یہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ تھا آپ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں جس طرح قربانی پیش کی، ایک خاص شکل میں قربانی پیش کی حضرت عباس نے، حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو قربان کیا حسین کی راہ میں، حسین کے راستے میں. یہاں پر اس مناسبت سے امام سجاد علیہ السلام یہ جملہ بیان فرماتے ہیں، فَأَبَدَ لَهُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَيْن يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ، خداوند متعال نے عباس کے ان دو ہاتھوں کے بدلے ان کو دو پر عطا کیے ہیں کہ ان پروں کے ذریعے عباس فرشتوں کے ہمراہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِتُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خداوند متعال بے شک عباس کے لیے، خداوند متعال کا عباس علیہ السلام کا خدا کے ہاں ایسا مقام ہے، ایسی منزلت ہے کہ یغبتہو بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ تمام شہداء دیکھیں امام سجاد کی تعبیر کیا ہے، جمیع الشہداء جتنے بھی شہداء آئے ہیں وہ عباس کے مقام اور منزلت پر رشک کریں گے. صحیح، دیکھیں جتنے بھی شہداء بدر ہیں، شہداء احد ہیں، اور وہ شہداء جو امیر المومنین علیہ السلام کی رقاب میں شہید ہوئے، وہ شہداء جو امام حسن کی رقاب میں شہید ہوئے، وہ شہداء جو کربلا کے شہداء تھے، اور جتنے بھی آنے والے شہداء مستقبل میں، سب کے سب عباس کے مقام پر، جو ان کا مقام خدا کے ہاں ہے، جو منزلت خدا کے ہاں عباس کی ہے، دیکھیں تمام شہداء جمیعاً یوم القیامہ اس مقام پر رش کریں گے، غبطہ کریں گے. یعنی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عباس علمدار قمر بنی ہاشم کے اس مقام کا راز بہت عمیق ہے. یعنی عباس علیہ السلام ایک اسپیشل ہستی ہیں، ایک اسپیشل، ایک خاص شخصیت ہیں کہ جن کا مقام بہت عمیق ہے. دیکھیں امام معصوم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی منزلتن، عباس کی ایک منزلت خاص ہے خدا کے نزدیک. یعنی یہاں پر ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ عباس علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ بہت بڑا بولنا بھی کم ہے ان کے لیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جہاں پر حرم ہے، چند قدموں کے فاصلے پر امام حضرت عباس کا بھی حرم وہاں پایا جاتا ہے. یعنی عجیب ہے، بالکل امام حسین کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کا حرم پایا جاتا ہے. اور ایک لقب جو حضرت عباس علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہ باب الحوائج کا لقب ہے. یعنی حوائج کے پورا ہونے، حاجتوں کا پورا ہونے کا جو در ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے گزرتا ہے. دیکھیں عجیب ہے، ہم نے تو پہلے یہ سوچا تھا کہ امام معصوم ہماری حاجات پوری کرتے ہیں، لیکن حضرت عباس کو وہ مقام حاصل ہے جو امام معصوم کو حاصل ہے. یعنی جس طرح ائمہ ہدا علیہ السلام ہماری حاجات پوری کرتے ہیں، حضرت عباس بھی ہماری حاجات پورا کرتے ہیں. دیکھیں پہلے بھی کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت خداوند متعال نے ایک عظیم نعمت، جو ہم سب کو خاص نعمت عطا فرمائی ہے اپنی رحیمیت کے طور پر، وہ ہے کہ ہم آئیں اپنی حاجات کو ان ہستیوں کے سامنے پیش کریں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہم بیٹھے ہوں، توسل کریں ان سے، اور آپ دیکھیں آپ کی حاجات پوری ہوتی ہے. البتہ حاجات طلب کرنے کی شرائط ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ ان ہستیوں سے اپنی حاجات بھی طلب کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس بھی جا رہے ہیں اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر ایک قسم کی منافقت ہو جاتی ہے، یہ تو دو چہرہ پن ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو. بس یہ تھا حضرت عباس علیہ السلام کا مقام، جو کہ میں نے آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوٹ کیا، نقل کیا، اور یہ جملے میں آپ کو بتا دوں، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا کی کتاب امالی کے اندر ان جملات کا ذکر ہے. اب آتے ہیں وہ عالی ترین جملہ جو امام صادق علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے لیے بیان فرمائے. دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے ایک طرف سے حضرت عباس کا زیارت نامہ بیان کیا ہے، اور دوسری طرف سے حضرت عباس کے لیے کچھ عجیب جملے بیان فرمائے، کہ ان جملوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس کے اندر کیا کوالٹیز تھی. میں نے اگر آپ نے یوٹیوب کے تھم نیلز کے اوپر دیکھا ہو جو میں نے ان ایام میں لگائے ہیں، میں نے اوپر کیا لکھا ہے، سیرت حضرت عباس علیہ السلام. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخصیت کی سیرت بیان کریں، لا محالہ آپ کو اس شخصیت کی پہلے تاریخ ذکر کرنی ہوگی، اور ہم نے یہی کام کیا. ہم آئے، ہم نے شروع میں حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ اور بایوگرافی بیان کی آپ کے سامنے، اور کچھ اس کے بعد پھر ہم آئے آج حضرت عباس کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور کہ اس سے کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ خود ائمہ ہدا علیہ السلام حضرت عباس کی سیرت بیان فرمائیں. اس سے یعنی بجائے اس کے کہ میں آؤں اور خود حضرت عباس کی سیرت بیان کروں، آئے ائمہ ہدا خود ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں کس قدر ائمہ ہدا نے ہم 2020 21ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے یہ اہتمام عظیم انجام دیا ہے. دیکھیں آج کا سیشن اب اسی خصوصاً امام صادق کے ان جملوں کے بارے میں ہے جو حضرت عباس علمدار کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا ہے. امام صادق علیہ السلام اس جملے میں حضرت عباس کی پانچ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، 5 qualities. میں پہلے یہ عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کر لوں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک ایک خصوصیت کو ایک حد تک طالب علمانہ طور پر انالیسس کرتے ہیں. دیکھیں امام صادق علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، کان عمنا یا کان عمی العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع اخیہ الحسین یا مع ابی عبد اللہ الحسین وابلا بلاء حسنا ومضى شہیدا. 5 خصوصیات حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں. جو سب سے پہلی خصوصیت اور عجیب ہے، دیکھیں امام، دیکھیں جس طرح خداوند متعال حکیم ہے، ہم کہتے ہیں نا خداوند متعال کا کوئی فیل کوئی کال بے حکمت نہیں ہوتا. خدا کا ہر کام حکمت اور پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، ہدف کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح ائمہ ہدا علیہ السلام جو کہ خداوند متعال کے اسماء حسنہ کی تجلی ہیں اس زمین پر، ہمارے ائمہ بھی کوئی کام کوئی جملہ کوئی ایکشن کوئی فعالیت بغیر ہدف کے انجام نہیں دیتے. اب یہ جو جملہ حضرت عباس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، آپ دیکھیں ترتیب کیا خوبصورت ہے. کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، سب سے پہلی خصوصیت امام ہمارے امام صادق عباس علیہ السلام کے بارے میں کیا لے کر آتے ہیں، نافذ البصیرہ، پھر صلب الایمان، پھر جاہدہ، اور آگے آخر تک. یعنی یہاں پر ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے، دیکھیں نافذ البصیرہ کیوں سب سے پہلے لائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اساتید سے مجھے سمجھ میں آئی ہے اور واقعی ٹھیک بھی لگتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جو پہلی چیز، مطلب اگر ایک کسی ترتیب کے اندر ائمہ کوئی چیز بیان فرماتے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، تو وہ سب سے پہلی چیز جب ایک امام لے کر آتا ہے اپنے جملے کے اندر، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ مہم ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی خصوصیت حضرت عباس کی کیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی زبانی نافذ البصیرہ، ایک محکم بصیرت رکھنے والے. اب یہاں پر ایک ٹاپک آتا ہے، یہ کہ بصیرت کیا ہے. دیکھیں ہمیں امام کے جملوں کو تفسیر کرنی ہے، تفسیر کے لیے ہمیں پہلے ڈکشنری سے آنا ہوگا، پھر ہم آئیں دیگر منابع سے ہم اس کی تفسیر کریں ان جملات کی. بصیرت کیا ہے، بصیرت دیکھیں، بصیرت ایک نافذ یعنی محکم، نافذ البصیرہ یعنی عباس وہ شخصیت ہیں جن کے اندر محکم بصیرت موجود ہے. صحیح, بصیرت دیکھیں ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی کوالٹی ہے کہ اگر انسان اور میرے اور آپ کے اندر یہ کوالٹی نہ ہو تو ممکن ہے, بلکہ احتمال زیاد ہے, بلکہ حتماً ایسا ہوگا کہ ہم اپنا راستہ, زندگی کا ڈائریکشن گم کر جائیں گے اگر بصیرت نہ ہو. اس کا مطلب بصیرت کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح, یعنی اگر بصیرت نہ ہو تو میں اور آپ ممکن ہے ہماری عاقبت اچھی نہ ہو, ہماری عاقبت بد ہو, بری ہو, ممکن ہے مجھے اور آپ کو ہلاک کر دے یہ زندگی, شیطان, اس کے وسواس, اگر بصیرت نہ ہو. بصیرت کا جو لفظ ہے, عربک لفظ ہے, بصیرت بصارہ سے ہے. بصارہ یعنی دیکھنا, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مختلف چیزوں کو, دیکھ میں یہ گلاس کو دیکھ رہا ہوں, میں یہ لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا ہوں, کتاب کو دیکھ رہا ہوں, یہ بصارہ ہے. خداوند متعال نے ایک عظیم نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اپنے لطف و کرم سے, وہ کیا ہے؟ قوت بصارت, ان آنکھوں کے ذریعے دیکھنا, یہ ہے بصارہ عربک کے اندر. لیکن بصیرت کیا ہے؟ بات یہ صحیح ہے, اگر بصیرت کا یہی معنی ہوتا یعنی دو آنکھوں کا ہونا, وہ تو سب کے اندر ہے بھائی, ایسا ہی ہے. لیکن بصیرت کیا ہے؟ بصیرت ایک اسپیشل چیز ہے جو بصیرت سے ہٹ کر ہے. بصیرت یعنی اگر میں آپ کو یوں تعبیر کروں, دیکھیں بصیرت, بصر یعنی منظر کو دیکھنا, آپ بہت سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک, بصیرت یعنی منظر کو دیکھنا, بصیرت یعنی پس منظر کو دیکھنا, بصیرت منظر کو دیکھنا, بصیرت پس منظر کو دیکھنا, ٹھیک. اب پس منظر کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ایک پوری دنیا کے مطالب کھلتے ہیں, ہر ہزاروں موضوعات یہاں پر اوپن ہوتے ہیں صرف اس ایک جملے کی تفسیر کے اندر. دیکھیں بصیرت یعنی کیا, اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ بصیرت کا کیا مطلب ہے. دو تین پوائنٹس, پوائنٹ ون, پوائنٹ ٹو, پوائنٹ تھری کے ذریعے آؤں گا, آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلیں, انشاءاللہ یہ بصیرت کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا اور آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت عباس کی جو خصوصیت ہے نافذ البصیرہ, اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں, آپ ایک مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے باپ ہیں, صحیح, لیکن میں اور آپ کا ایک عظیم رول کیا بنتا ہے؟ ایک مسلم, مسلمان. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے, بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ میں ایز اے مسلمان, آپ ایز اے مسلمان, میری اور آپ کی تاریخ کیا ہے ایز اے مسلمان, یعنی میرا دین اسلام کن کن حوادث اور مشکلات سے گزرتا 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 آیا ہے آج 2020 کے زمانے تک, کس طرح یہ دین مشقتوں اور زحمتوں اور مشکلات اور مصائب کے ساتھ مجھ تک پہنچا ہے, وہ کون لوگ ہیں حق کے اندر, حق کے پیروکار جنہوں نے دین اسلام کو ان مشقتوں سے اور مصائب کو جھیل کر آج 2020 تک مجھ تک یہ دین پہنچایا ہے, وہ کون سے علماء ہیں, وہ کون سے انبیاء ہیں, وہ کون سے ائمہ ہیں, وہ کون ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین کو اس مشکلات سے گزار کر ہم تک پہنچایا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ مشکلات کیا تھی کہ دین جس سے گزرا ہے, پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ شخصیات کون ہیں, ان شخصیات نے کیا جھیلا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ کون سی مشکلات تھیں جو ان شخصیات پر وارد کی گئیں, لیکن ان شخصیات نے دین, ان پلاننگز, دشمنوں کی پلاننگ کا مقابلہ کیا اور دین ہم تک یہاں پہنچا ہے. اب میں نے ایک لفظ کیا استعمال کیا, دشمن. تیسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ وہ کون سے دشمنان تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ انبیاء اور ائمہ اور علماء اور اولیاء خدا کے سامنے, جن کا مقصد یہ تھا کہ دین کو پھیلائیں پوری جہان میں, پوری دنیا میں اور ہم تک پہنچائیں, یہ کون دشمن تھے جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ان اولیاء خدا کے سامنے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ رکاوٹیں کیا تھیں. مثلا امام علی کے زمانے میں, اب انبیاء سے آ جائیں نا, خلقت آدم سے آ جائیں علیہ السلام, حضرت آدم کے سامنے حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, صحیح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا مشکلات دشمنان اسلام نے دشمنان خدا نے کھڑی کی. پھر آپ آئیں ایک ایک امام کو لے کے آئیں تاریخ میں دیکھیں کہ دشمنوں نے ہر امام کے زمانے میں کیا پلاننگز کی. پہلے بھی تو یہ کہ دشمن کون تھا, پھر دشمن کی پلاننگز کیا تھی, دشمن کی تدبیر کیا تھی امام کے سامنے, پھر اس کے مقابلے میں امام کی کیا تدبیر تھی دشمن کے سامنے. یہ سب جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ دین کس قدر مشکلات سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے آج اگست 2020 تک. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غیبت صغرا میں کیا ہوا, غیبت کبرا میں کیا ہوا. غیبت کبرا جس کا ٹائم پیریڈ ہزاروں سال سے زیادہ ہو چکا ہے, ان ہزاروں سال میں کیا ہوا ہے؟ صحیح, ان ہزاروں سال میں کیا ہوا ہے؟ شیخ مفید نے کیا کیا, شیخ صدوق نے کیا کیا, شیخ توسی نے کیا کیا, سید مرتضیٰ نے کیا کیا, علامہ حلی, علامہ مجلسی, باقر مجلسی, تقی مجلسی, آئے آئے آخر تک آئے, آیت اللہ بروجردی, شیخ انصاری, محقق نائینی, آیت اللہ خوئی اور دیگر علماء, ان سب نے کیا کیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے, اور مد مقابل دشمنوں نے کیا کیا ان کے مقابلے میں. یہ سب بصیرت کہلاتا ہے. اچھا, یہ سب بصیرت کہلاتا ہے, نہیں, یہ بصیرت کا پارٹ ون ہے, یہ بصیرت کا پارٹ ون ہے. یعنی میں نے, آپ نے صرف شاید آدھا کام بھی نہیں کیا ابھی تک, صحیح, آدھا 50% آف دا کام بھی انجام نہیں دیا ہے اگر ہم نے یہ ساری چیزیں جان بھی لی. اب یہاں کام شروع ہوتا ہے, اب گاڑی یہاں سے چلتی ہے. وہ کیا بصیرت کا ایک دوسرا پہلو, دوسرا پارٹ ہے, اپنے زمانے کو پہچاننا. دیکھیں یہ سارے پوائنٹس کیوں بیان ہو رہے ہیں, تاکہ ہم حضرت عباس کی اس صفت کو پہچان سکیں. میں ابھی حضرت عباس پر تطبیق کروں گا ان مطالب کو, علیہ السلام. بصیرت کا دوسرا پارٹ کیا ہے, اپنے زمانے کو پہچاننا. دین اسلام, دین مقدس اسلام آج 2020 میں مجھ پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے. میں نے پہلے حصے میں کیا کیا, میں نے اور آپ نے تاریخ پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لیا, دشمنوں کو بھی جان لیا, ان کی پلاننگز کو بھی جان لیا, حق دیکھ لیا, حق کے نمائندوں کو بھی تاریخ میں نے پڑھ لی. اب 2020 میں کہ یہ دین اتنے مصائب سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے, اب اس 2020 اور 21ویں صدی کے زمانے میں دین اسلام مجھ پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے. دیکھیں, القرآن یجری مجرا الشمس, قرآن سورج کی طرح روزانہ جاری ہوتا ہے, طلوع کرتا ہے. یعنی کیا, اگر میں اس جملے کی تفسیر کروں, یعنی خود قرآن کی ایک آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, گدی پر یہی آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. بس ایک طرف آپ یہ رکھیں دین کو ہم نے کامل کر دیا, دوسری طرف سے یہ حدیث رکھیں کہ القرآن یجری مجرا الشمس, کہ قرآن اور دین روزانہ ہر صدی میں طلوع کرتا ہے. یعنی کیا طلوع کرتا ہے, یعنی ہر زمانے کے اعتبار سے دین اسلام کے کیا تقاضے ہیں مجھ سے, دین اسلام مجھ سے کیا توقعات رکھتا ہے, آپ سے کہ آپ ایز اے بزنس مین, آپ ایز اے امپلائی آف دا بینک, صحیح, آپ ایز اے امپلائی ان دا ریسٹورانٹ, آپ سے دین اسلام کیا توقعات رکھتا ہے. آپ کے مختلف پروفیشنز ہیں, آپ سوشل میڈیا میں فعال ہیں, آپ کے مختلف کام ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا کام ہے, دین اسلام 2020 میں 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پھر ہم آئیں ان تقاضوں کے مطابق سمجھنا شروع کریں. پہلے تقاضوں کو سمجھیں, تقاضا کیا ہے, مثال کے طور پر ہم زمانہ غیبت میں, زمانہ غیبت میں دین اسلام ہم سے کیا توقعات رکھتا ہے, ان توقعات کو سمجھیں دین کی, اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اور ذمہ داریوں کو پھر ٹیم ورک کریں, آپس میں بانٹیں اور آگے بڑھیں. بس اپنے زمانے کی پہچان, یہ بصیرت کا دوسرا حصہ ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے زمانے کے اندر, جس طرح ہم نے تاریخ کا جب مطالعہ کیا کہ حق کون ہے, باطل کون ہے, حق کے نمائندے کون ہیں, باطل کے نمائندے کون ہیں, خوب میں اور آپ 2020 میں 21ویں صدی میں آج حق کا نمائندہ کون ہے, آج باطل کا نمائندہ کون ہے؟ آج مثال کے طور پر 15ویں صدی میں حق کس فارمیٹ میں تھا؟ یا چلے میں آپ کو صدر اسلام میں لے جاتا ہوں، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں حق کس فارمیٹ میں تھا؟ حق کس شکل میں تھا؟ باطل کس شکل میں تھا؟ حق امام علی کی شکل میں تھا، باطل معاویہ کی شکل میں تھا. صحیح، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا، امام حسین کے زمانے میں آئے حق امام حسین کے فارمیٹ میں تجلی کرتا ہے، باطل یزید ابن معاویہ کے فارمیٹ اور شکل و صورت میں تجلی کرتا ہے. لیکن یہاں پر صرف شکل و صورت مراد نہیں ہے، شکل و صورت فقط اگر مراد ہوتی تو کافی تھا، نہیں، یہاں مراد علی علیہ السلام سے فقط شخص علی نہیں ہے بلکہ راہ علی مراد ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام علی کے زمانے میں حق کا نمائندہ علی علیہ السلام تھے، تو علی کا راستہ کیا تھا، علی کا مکتب کیا تھا، یہ سمجھنا ضروری ہے. اس زمانے میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے علی کے زمانے، علی کے مکتب کو نہیں سمجھا؟ کون وہ لوگ تھے جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے؟ آپ دیکھیں جنگ جمل میں کون لوگ آئے علی علیہ السلام کے مقابلے میں؟ طلحہ اور زبیر، وہ شخصیات جو کہ نبی اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی شخصیات تھیں، یعنی دے ور ایلیٹس آف دا ٹائم. یہی علی، یہی صحابہ طلحہ اور زبیر جب جنگ جمل میں آتے ہیں، جنگ جمل میں آپ دیکھیں امام علی کے مقابلے میں، امام جانتے تھے، دیکھیں جانتے تھے حق کون ہے، جانتے تھے نبی، کیونکہ انہوں نے خود غدیر قم کے میدان میں سب سے پہلے یہ لوگ تھے طلحہ اور زبیر جنہوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ جو، اور پھر جب خلافت ملی امام علی علیہ السلام کو تو سب سے پہلے طلحہ اور زبیر نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن یہی لوگ آپ دیکھیں جب امام علی علیہ السلام نے ان کو حکومت کی پوسٹیں نہیں دی تو یہ لوگ مقابلے میں آ گئے، امام علی کی عدالت کو برداشت اور تحمل نہیں کر پائے اور پھر آ جاتے مقابلے علی حق کو جاننے کے باوجود. اچھا، جب آپ حق سے نکلیں گے، جب آپ ایک گراؤنڈ سے نکلیں گے، جب آپ ایک گراؤنڈ سے نکلیں گے تو لا محالہ دوسرے گراؤنڈ میں حتمن جائیں گے. جب طلحہ اور زبیر امام علی کے اس حق کے سرکل سے باہر آ گئے تو کس کے سرکل میں انٹر ہو گئے؟ معاویہ کے سرکل میں. بس میں اور آپ جو آج 21ویں صدی میں ہیں، کیا میں اور آپ جانتے ہیں حق کہاں پر ہے؟ آج حق کا نمائندہ کون ہے؟ آج حق کس فارمیٹ میں، کس شکل و صورت میں تجلی کر رہا ہے، اور باطل کس فارمیٹ میں ہے؟ ایسا تو نہیں میں اور آپ اس وقت محرم میں مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، تبلیغ، حتیٰ دیکھیں بہت سارے آپ میں سے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، الحمدللہ. لیکن ایسا تو نہیں کہ چونکہ ہم اس چیز کی بصیرت نہیں رکھتے کہ حق کس فارمیٹ میں ہے، باطل کس فارمیٹ میں، کیا پتہ ہماری ساری تبلیغ دین باطل کے نفع میں جا رہی ہو. صحیح، تو یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے حق کس فارمیٹ میں ہے اور باطل کس فارمیٹ میں ہے. اوکے، اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنا ضروری ہے اسی زمانے کے اعتبار سے، اور ہم پھر آئیں گے حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھیں گے. دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ ان کے زمانے کا ولی کون تھا. حضرت عباس امامت امام علی کے اندر 1414 سال زندگی گزاری، جنگ صفین میں شجاعت کا عالی ترین مظاہرہ کیا. جانتے تھے کہ امامت امام علی کے زمانے میں میرا ولی علی ابن ابی طالب ہے. ٹھیک ہے، امام علی حضرت عباس کے والد ہیں اور حضرت عباس امام علی کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں صرف باپ اور بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر امام اور معموم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ولی اور فالوور اور پیرو کی بات ہو رہی ہے. حضرت عباس جانتے تھے کہ میں کس کا معموم ہوں، صحیح، میں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیں، حضرت عباس کاملا مطیع اور اطاعت گزار امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ولایت مداری اور اطاعت گزاری کا اوج دکھاتے ہیں، بخوبی اپنے ولی کا ساتھ دیا اور جو قربانی دی وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن صرف ولی کو پہچاننا کافی نہیں, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, کیونکہ جو اگر آپ نے پہلے کے لیکچرز سنے ہو, اگر آپ نیو لسنرز ہیں تو میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے تین لیکچرز حتماً سنیں. پہلے تین لیکچرز کا خلاصہ دو لفظوں کے اندر ہے, حق اور باطل. تاریخ بشریت کا خلاصہ از خلقت آدم سے لے کر تا قیامت حق اور باطل کے ان دو لفظوں میں خلاصہ ہوتا ہے. حضرت عباس جب ایک طرف سے جانتے ہیں کہ میرا ولی امام حسین علیہ السلام ہے, دوسری طرف سے یہ معرفت بھی رکھتے ہیں کہ میرا دشمن یزید ہے اور یزیدیت ہے. بس مجھے اور آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. آج 21ویں صدی میں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے پیروکار بنیں, اور حضرت عباس کی یہ صفت جو کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی, کون سی صفت تھی اگر بھول تو نہیں گئے 20 منٹ پہلے بیان کی, نافذ البصیرہ, محکم بصیرت رکھنے والے, اگر میں اور آپ یہی عباسی صفت اپنے وجود میں لانا چاہتے ہیں, اپنے وجود میں کریٹ اور پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے زمانے کے ولی کی پہچان اور اپنے زمانے کے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اسی دشمن شناسی, یہاں سے ایک مقدمہ ہمیں مل جاتا ہے دشمن شناسی کا. دشمن شناسی میں آپ دیکھیں, اب عجیب بات ہے, میں نے سب سے پہلے جو پہلا مطلب بصیرت کے اندر آپ کو کیا بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے اندر بصیرت نہ ہو تو ممکن ہے ہماری عاقبت بخیر نہ ہو. جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص, جو مسلمان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جہالت کی موت مرے گا, مات میتتن جاہلیہ. اور ظاہر سی بات ہے معرفت امام کا مطلب صرف ان کا نام اور ان کی ایج اور ان کی ڈیٹ آف برتھ, ولادت اور شہادت تو معلوم کرنا کافی نہیں ہے, معرفت اس سے عمیق ہے. معرفت یعنی وہی بصیرت امام کی. ٹھیک, دیکھیں اب یہاں پر ایک اور جملہ, اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ دشمن شناسی اور دشمن کی پہچان کس قدر امپورٹنٹ ہے. اگر میں اور آپ, اس کو غور سے سنیں, اگر میں اور آپ اپنے سارے واجبات انجام دیں اور تمام وہ حرام کام اور تمام وہ محرمات جو دین اسلام کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان سے اجتناب کر لیں, اسی طرح سارے مستحبات کے پابند ہو جائیں, نماز شب خوان ہو جائیں اور سارے مکروہات سے اجتناب بھی کر لیں, لیکن اگر ہم یہ نہ جانیں کہ آج کے ہمارے زمانے کا دشمن کون ہے, تو آپ مجھے بتائیں تو کیا ہم نافذ البصیرہ ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے. حضرت عباس علیہ السلام اس کے اپنے واجبات اور محرمات کی, واجبات کو انجام دینے کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ, محرمات سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ, حتیٰ مستحبات انجام دیتے تھے حضرت عباس علیہ السلام. پہلے سیشن میں ذکر کیا تھا میں نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عباس یہ بھی جانتے تھے کہ میرے مولا کا دشمن کون ہے, میرے مولا کی دشمنوں کی پلاننگز کیا ہیں. صرف دشمن کا نام جاننا کافی نہیں ہے بلکہ دشمنوں کی پلاننگز اور پیچیدہ اینڈ ڈیفیکلٹ ترین پلاننگز کو سمجھنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر میں اور آپ عباسی صفت نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام جانتے تھے, بخوبی جانتے تھے کہ یہ جو دشمن اس وقت میرے مولا کے مقابلے میں ہے, میرے مولا حسین کے مقابلے میں ہے, یہ وہی دشمن ہے جو زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جنگ بدر کے اندر پیغمبر کے مقابلے میں یہی دشمن تھا, جنگ احد میں نبی اکرم کے خلاف یہی دشمن آیا تھا, امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں یہی دشمن تھا, اور امام حسین کے زمانے میں یہی دشمن تھا. حضرت عباس اس بات کو بخوبی جانتے تھے. یعنی 61 ہجری کا دشمن کون تھا, یعنی حضرت عباس کا زمانہ کیا تھا, 61 ہجری, 61 ہجری میں شہید ہوئے, تو وہ جانتے تھے کہ 61 ہجری میں دشمن کی کیا پلاننگ تھی, دشمن کون تھا, میرا ولی کون ہے اور میرے ولی کی کیا پلاننگ ہے. آج میں اور آپ جو 2020 میں ہیں, کیا میں اور آپ حضرت عباس سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں, حضرت عباس بخوبی کامیاب ہو گئے جس طرح امام سجاد نے بیان فرمایا علیہ السلام نے کہ حضرت عباس نے اپنے امتحان میں بخوبی پاس کیا اس امتحان کو. تو کیا یہ امتحان بغیر حق کی پہچان اور باطل کی پہچان کے بغیر ہم پاس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اصلاً, یہ کام یہ پاسبل نہیں ہے, اصلاً پاسبل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے زمانے کا امام کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. خوب, امام زمانہ کا دشمن 2020 میں کون ہے آپ جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں, اگر نہیں جانتے تو جاننا شروع کریں تاکہ ماتمی تتن جاہلیہ کا شکار نہ ہو جائے. جب تک شیطان کو نہیں پہچانیں گے انسان کو بھی نہیں پہچان سکتے. خداوند نے متعال نے شیطان کو کیوں خلق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا کی قدرت میں تو تھا کہ انسان کو بہترین انداز میں خلق کرتا اور اس کے اندر گناہ کی صفت اور یہ ساری چیزیں برائیاں نہیں ڈالتا اور شیطان کو خلق نہیں کرتا تاکہ وہ آسانی سے اپنے انسانی کمال تک پہنچ سکے. پھر کیوں خدا نے شیطان کو خلق کیا ہے؟ اس کا ایک جواب, بہت سارے جوابات ہیں, ایک جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے کی جو حکمت ہے شیطان کو خلق کرنے کے پیچھے وہ یہ ہے کہ شیطان کی پہچان اور معرفت شیطانی جب تک انسان کو حاصل نہیں ہوگی, جب اس وقت تک انسان اپنی انسانی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جب تک دشمن کو نہیں پہچانیں گے آپ حق کو بھی نہیں پہچان سکتے. خوب, اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ, اینڈ سارے پوائنٹس اب تک امپورٹنٹ تھے اگر آپ نے اس کا احساس کیا ہو تو سارے پوائنٹس یہاں تک امپورٹنٹ تھے. حضرت عباس کو علیہ السلام کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. ٹھیک, اب ایک اور امپلیمنٹیشن کا نقطہ یہاں پر کیا ہے, وہ یہ نافذ البصیرہ کے حوالے سے کہ دیکھیں ہم اپنے دیکھیں آج کیا مثلا میں آج آپ کے سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہوں, 25 اگست ہے آج 2020, 21ویں صدی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے بہت سارے حالات ہیں اور کرونا وائرس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ ایز اے یوتھ, خاص طور پہ میں اس وقت اپنے جوان بھائیوں سے, اپنے بردر سے, اپنے سسٹر سے یہاں پر میں مخاطب ہوں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم آئیں اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو چیک کریں اور اس کو کمپیئر کریں حضرت عباس کی انڈرسٹینڈنگ لیول سے, پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں کیا ہے. آیا آپ کی اور میری, ہماری, صحیح ہماری انڈرسٹینڈنگ لیول چیزوں کو سمجھنے کے اعتبار سے مختلف حوادث اور واقعات دنیا میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں, تو کیا میں اور آپ جب ان حوادث اور واقعات کو دیکھتے ہیں اور حتیٰ روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہے, کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ لیول حضرت عباس کی انڈرسٹینڈنگ لیول سے ملتی جلتی ہے؟ اگر میں نہ کہوں کہ ایک ہے, کم از کم ملتی جلتی ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. حضرت عباس, ابھی جتنے بھی پوائنٹس ابھی اس وقت اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس سب کو یہاں پر فٹ کریں. ولی کی پہچان, حق کی پہچان, دشمن کی پہچان, زمانے کی پہچان, یہ سب کچھ کو لے کر آئیں اور چیک کریں کہ کیا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف می اینڈ یو آر دا سیم, از دا سیم ایز دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف حضرت عباس علیہ السلام اور ناٹ. حضرت عباس 60 ہجری کے اعتبار سے, اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی ولی کی مکمل معرفت رکھتے تھے, دشمن کو بھی وہ بخوبی جانتے تھے. میں اور آپ آیا جانتے ہیں یہ سب کچھ؟ نہیں جانتے. آج کے دشمن, آج کا حق. اچھا, پھر ہم دیکھیں ایک اور پوائنٹ یہاں پر, آیا ہم حضرت عباس علیہ السلام کی طرح کہ وہ اپنے امام حسین کی جانب ایسے تھے, میں اور آپ اپنے امام زمانہ, اپنے زمانے کے امام, امام مہدی علیہ السلام کی مکمل معرفت رکھتے ہیں؟ کتنی حدیثیں, ہزاروں حدیثوں سے زیادہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اپنی ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کیا جانتے ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں؟ فقط یہ کہ وہ آئیں گے اور ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے اور عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے, فقط یہی جانتے ہم. یہ تو جانتے لیکن کیسے, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ خوب، امام مہدی سے متعلق ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک جس سے میں اور آپ مکمل غافل ہیں اور مبتلا بھی ہیں اور غافل بھی ہیں. وہ کیا موضوع ہے؟ خود غیبت کا زمانہ. غیبت کے زمانے میں what we have to do, what do we need to do غیبت کے زمانے میں کیا کرنا ہے؟ غیبت کے زمانے میں فقط بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، چپ بیٹھ کر کہ امام آئیں گے. اگر ہماری زندگی بچی تو امام کا دیدار ہو جائے گا، اور اگر نہیں بچی تو خدایا ہمیں قبر سے نکالنا تاکہ ہم امام کے رکاب میں شہید ہو سکیں. دیٹس اٹ. یہ معرفت امام زمانہ کی نہیں. معرفت امام زمانہ کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کہ زمانہ غیبت میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کیا میں کروں، میں ایسا کیا کروں کہ زمانہ غیبت تبدیل ہو جائے زمانہ ظہور کی طرف، کیا کروں کہ زمانہ غیبت تیزی سے گزر جائے اور زمانہ ظہور کو میں ادراک کر سکوں، مجھے ایسا کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ انبیاء اور ائمہ اور علماء کی تعلیمات میں موجود ہے. اس وقت آپ دیکھیں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ زمانہ غیبت میں کیا کرنا چاہیے. خوب، اب آپ احادیث اور روایات کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو اصلاً مطابقت ہی نہیں رکھتا اس چیز سے جو اس وقت میں اور آپ مشغول ہیں. احادیث ہمیں کچھ اور بتا رہی ہیں کہ زمانہ غیبت میں کیا کرنا ہے، اور ہماری ایکٹیویٹیز کچھ اور ہیں اس وقت، کاملاً 180 ڈگری مخالف. بس بصیرت یعنی اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی پہچان اور معرفت رکھنا، زمانہ غیبت کی معرفت حاصل کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا. اچھا، اب چونکہ میں، دیکھیں عجیب ہے، یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ آپ نے بنائی ہے؟ نہیں، آپ نے تو نہیں بنائی ہے. کس نے بنائی ہے؟ عراقیوں نے بنائی، ایرانیوں نے بنائی ہے، لبنانیوں نے بنائی ہے، افریقنز نے بنائی ہے. کس نے بنائی ٹیکنالوجی؟ ویسٹرن، بلاخر وہاں سے آئی ہے ٹیکنالوجی. یہ موبائل ہے اور یہ سب کچھ گیجٹس ہیں، اور انسٹا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، سب کچھ ہے. اس وقت میں اور آپ مجبور ہیں کہ اپنی ساری مجالسیں اور اپنی ساری دینی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کریں. بلاخر ایک طرف سے ہمیں یوٹیوب کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، اور دوسری طرف سے ہمیں سوچنا بھی چاہیے. صحیح ہے، میں واقعی یعنی آئی ریئلی تھینک یوٹیوب صحیح ہے فار گیونگ می دا اپرچونیٹی ٹو پریزنٹ دا میسج آف اسلام، واقعی دل سے. لیکن مجھے اور آپ کو اس تھینک یو کے بعد کچھ سوچنا چاہیے. وہ کیا سوال ہے، وہ کیا کوشچن ہے؟ میں اور آپ، ہم نے کیوں یوٹیوب نہیں بنایا؟ ہم نے کیوں یہ گیجٹس نہیں بنائے؟ عجیب سوال نہیں ہے، صحیح ہے. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ بالکل تعلق ہے، صد یعنی 100% اس کا تعلق ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو امام زمانہ کو انجینئر نہیں چاہیے، امام زمانہ کو ڈاکٹرز نہیں چاہیے، امام زمانہ کو بہترین کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں چاہیے. آیت اللہ جوادی عاملی، چلیں یہ ایک جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی، خدا ان کو حفظ کرے، تاریخ اسلام کی وہ عالی ترین شخصیت ہے آیت اللہ جوادی عاملی، مفسر قرآن، جنہوں نے 90 جلد تفسیر تسنیم کو لکھا ہے، 90 جلد 90 volumes تفسیر تسنیم، جس میں سے 50 جلدیں اب تک آ چکی ہیں، اور اس میں سے شاید ایک بھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے انفارچونیٹلی. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ فارسی سیکھیں. خوب چلیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، آیت اللہ جوادی عاملی کی یہ ایک بات ہے کہ آپ دیکھیں ہر زمانے میں ہر نبی کا ایک خاص معجزہ تھا اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنا، مریضوں کو شفا عطا کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جو ایک چیز بہت پھیلی ہوئی تھی وہ میڈیکل اور میڈیسن تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز غالب تھی؟ سحر و جادو. تو ان کا معجزہ بھی کیا تھا؟ صحیح، عصا کو مارنا اور اس سے اجدہا نکلنا. صحیح، یہی یعنی سحر و جادو سے متعلق ان کا معجزہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو چیز رائج تھی عربوں کے اندر وہ زبان عربی کی فصاحت اور بلاغت. قرآن کا بھی معجزہ فصاحت اور بلاغت کے اندر ہے، اس کلام عالی کے اندر ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال آج 21ویں صدی کے اندر کسی نبی کو بھیجے مبعوث کرے تو خداوند متعال اس نبی کو سینما کے علم کے ساتھ مبعوث کرے گا. دوبارہ تکرار کروں؟ ممکن ہے آپ یہ کہیں یہ کیا میں نے سنا نہیں. دوبارہ میں دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں. اگر خداوند متعال, حضرت آیت اللہ جوادی عامی فرماتے ہیں, آج کے زمانے میں کسی نبی کو مبعوث کرے تو سینما کے علم کے ساتھ مبعوث کرے گا. یعنی چاہے ہالی ووڈ بالی ووڈ, یعنی سینما آج کے زمانے کا معجزہ ہے, میڈیا آج کے زمانے کا میریکل ہے. تو خداوند متعال ہر نبی کو جس زمانے میں مبعوث کرتا ہے اس زمانے کے اس رائج علوم کے اعتبار سے مبعوث کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں جو چیز معجزہ کر رہی ہے وہ میڈیا اور سینما ہے. خوب, اب آپ مجھے بتائیں کتنی فلمیں پاکستانیوں نے بنائی ہیں آئمہ ہدا کے بارے میں؟ کتنی فلمیں بنائی ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہم سب کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ کوئی اور کنٹری آئے اور مثلا آئمہ کی فلموں, آئمہ کی زندگیوں کے اوپر فلمیں بنائیں, انبیاء کے اوپر فلمیں بنائیں. آپ کیوں نہیں بناتے؟ صرف دوسروں کا کام ہے فلم بنانا, ڈرامے بنانا انبیاء کے بارے میں, اولیاء خدا کے بارے میں, علماء کے بارے میں. آپ کیوں نہیں بناتے؟ یعنی آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے؟ جب میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے بن سکتے ہیں, ارطغرل جیسے ڈراموں کو ڈب کیا جا سکتا ہے اور پھیلایا جا سکتا ہے اپنے سوسائٹی کے اندر, اور مختلف قسم کے ڈرامے جس کا جو کہ دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے, جو دینی عقائد کو خراب کر رہا ہے, تو کیا آپ انبیاء کی زندگیوں کے اوپر, علماء کی زندگیوں کے اوپر ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں, آرام سے بنا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے یوتھس کا جو ہم و غم ہے اس وقت وہ پب جی کھیلنا ہے. میں اب نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہاں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پب جی کھیلنا اچھا ہے نہیں ہے, لیکن میں رجحان کی بات کر رہا ہوں, انکلائنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم و غم کیا بن چکا ہے, پب جی کھیلنا. اور اس وقت اس قدر پب جی کے اوپر حساسیت اور سینسیٹیوٹی ہو چکی ہے ہمارے جوانوں کی کہ آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ پب جی بین ہونے والا ہے تو سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی پب جی بین نہ کرو, بین نہیں کرو, پلیز یہ کام نہ کریں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ پب جی کو بین نہ کریں, ہماری درآمد ختم ہو جائے گی, ہمارا ایک بہت بہترین جو ٹائم پاس ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں پب جی اس قدر, یعنی میں اس کو اب حتماً منفی نہ لیں, منفی کس اعتبار سے یہاں پر, وہ اس اعتبار سے کہ پب جی کے بین ہونے پر اس وقت اس قدر ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا امام 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے غیبت کے اندر ہیں, اور میں اور آپ اصلاً پریشان بھی نہیں ہیں. کم از کم پب جی کے بین ہونے کے غم کے حوالے سے اس قدر جتنا پب جی کے لیے ہمیں اتنا غم ہے, کم از کم امام کی غیبت کے لیے ہمیں غم ہونا چاہیے, امام کی ظہور کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے ہمیں. یہاں پر میں نہیں کہوں گا کہ یار ویڈیو گیمز کھیلنا بری بات ہے, اچھی بات ہے, میں بھی نہ ہاں کہوں گا نہ کہوں گا, ناٹ یس ناٹ نو, لیکن میں آپ کو بس اتنا ہی آپ سے درخواست کروں کہ آغا صاحب, مائی برادرز مائی سسٹرز, آپ سے تقاضا ہے کہ جتنا ٹائم آپ ویڈیو گیمز کو دے رہے ہیں اتنا ہی ٹائم آپ اپنے زمانے کے امام کی تشریف آوری کی پلاننگ کو دیں, اپنے اندر عباسی صفات کریٹ کریں. نافذ البصیرہ, نافذ اب یہ بصیرت ہے. بصیرت فقط یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ فقط آئیں نماز پڑھیں اول وقت عزاداری میں شرکت کریں اور باقی ٹائم پب جی اور سوشل میڈیا پہ گزار کر اور خوش ہوں کہ ہم نے بہت عالی کام کیا, امام حسین کی مجلس میں بھی شرکت کر لی الحمدللہ, ماتم بھی کیا الحمدللہ, نماز بھی پڑھ لی الحمدللہ, پب جی بھی کھیل لیا الحمدللہ, گڈ نائٹ اینڈ آئی ایم سلیپنگ. نہیں, یہ کافی نہیں ہے. آپ روزانہ کے اعتبار سے امام کے ظہور کے لیے کوئی کام کریں. البتہ علماء نے مختلف رہنمائیاں کی ہیں, ہمارے بزرگان نے رہنمائیاں کی ہیں کہ آپ مثلا امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کر سکتے ہیں, غیبت کے اندر کیا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں تک سیشن پہنچا دیا. اگرچہ پانچ صفات جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی اس میں سے فقط میں نے ایک صفت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. انشاءاللہ باقی چار صفات اور زیارت نامہ حضرت عباس انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. والسلام علیکم. ایک منٹ, والسلام علیکم سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا خاص طور پہ یوتھ سے کہ آج کا جو خاص جو ہم نے سیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کی اس صفت کو بیان کیا ہے اور اس کو آج کے زمانے میں ہم نے تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سیشن کو سیریس لیں اور جو کوشچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کو حتماً یوٹیوب کے اس کمنٹ باکس میں آپ حتماً پیش کریں, فیس بک پہ پرائیویٹ میسج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.